ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، حضرت عبادہ بن شامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے حضرت عبادہ بن شامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب رسول اللہ اور صاحب نقیب، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقیبوں میں سے ہیں اور آپ کے دوستوں میں سے ہیں، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ غزوہ لڑائے روم کی زمین پر. اس کے بعد جب جنگ فتح ہو گئی تو دیکھا کہ وہاں لوگ جو ہیں سونے کے ٹکڑوں کو، سونے کے زیوروں کو دینار کے ذریعے بیچتے ہیں ادھار یا زیادہ دینے پر، اسی طرح چاندی کو درہم کے لیے بیچتے ہیں ادھار یا زیادہ پر. تو حضرت عبادہ بن شامت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، تم لوگ سود کھڑے ہو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سونے کے بدلے سونا ادھار پر سود ہے، الا یدن یدی، مگر ہاتھ باہر، جب آپ سونا کسی سے لیں تو ہاتھ باہر، ادھار نہیں. اس طرح چاندی کا معاملہ، تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے ابو ولید، ابو ولید کی کنیت ہے حضرت عبادہ بن شامت کی، ان کا اے ابو ولید، میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ کرنے میں سود ہوتا ہے، ہاں اگر وہ قرض پہ دیا جائے یا مہلت پہ دیا جائے تو سود ہو سکتا ہے. حضرت ابو ولید بولے، میں انی حدثتکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثاً، تو حدثوں نہیں اندازے کا کہ میں آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اس سلسلے میں یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور آپ اپنی رائے سے کہتے ہیں، آپ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں اس سے. انہوں نے کہا کہ بس مجھے اگر تمہاری عمارت ملحوظ نہ ہوتی کہ تم میرے اس وقت میں امیر ہو، میں تمہارے ساتھ جنگ لڑ رہا ہوں، تو میں ابھی فوراً چلے جاتا یہاں سے واپس، بلکہ میں جا رہا ہوں، میں یہاں اس زمین پہ رہنا بھی پسند نہیں کرتا جس زمین پر ایسے کاروبار ہوتے ہوں، اور تم اس کو صحیح سمجھتے ہو، اس پہ تم رائے دیتے ہو، لہذا میں یہاں جاتا چلے گئے. قفلا ولحق بالمدینہ، وہ چلے واپس اور مدینہ منورہ پہنچے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، ان سے پوچھا یا ابا ولید ما اقدمک، اے ابو ولید تمہیں کس چیز نہیں، ہاں آنے پر مجبور کیا، کیسے آئے؟ وہ قصہ ارے قصہ کا، انہوں نے وہ قصہ سنایا جو بھی ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ زمین بڑی خراب ہو گئی، وہ زمین نامراد ہو گئی جہاں سے آپ جیسا آدمی وہ زمین چھوڑ کے آ جائے، نہیں ارجے الا ارجے کا، آپ اپنی زمین پہ واپس جائیں، ان کا حضرت معاویہ کا حکم آپ پر نہیں چلے گا، حضرت معاویہ کا حکم آپ پر نہیں چلے گا. کتب الی معاویہ، معاویہ کو خود لکھا عمر بن خطاب نے اور کہا کہ عبادہ بن شامت پر آپ کا کوئی حکم نہیں چلے گا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس پر لوگوں کو ابھارو، ان کو سمجھاؤ جو کچھ وہ کاروبار کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، کیونکہ ابو الولید صحیح کر رہے ہیں. جانا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق، اوپر سے اصل تو چیز حدیث کی تصدیق ہے، جو حدیث سے چیز معلوم ہو گئی بات ختم ہو گئی. تو بتا آپ سمجھتے ہیں کہ حدیث رسول کے سامنے کسی کی مجال نہیں کہ وہ کسی قسم کی بات کرے، یعنی یہ صحابی دو صحابی ہیں، حضرت معاویہ بن ابی سفیان بن حرب اور ادھر جو ہیں عبادہ بن شامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابی ہیں. جب ایک صحابی نے رائے دی تو ان کو فوراً کہہ دیا تو حدیثوں نے رائے کا کہ آپ مجھے اپنی حدیث بیان کرتے ہیں، نہیں رائے بیان کرتے ہیں، میں حدیث بیان کر رہا ہوں. تو حدیث کے مقابلے میں رائے بیان کرنا سنت کو مریادہ کرنے کے مترادف ہے. اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں سنت کا کیا مقام ہے، حدیث کا کیا مقام ہے، کس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حدیثوں کی حفاظت کی ہے. کبھی ایسا موقع آیا سنت کے بارے میں تو الحمدللہ جو جس کا دل سیدھا تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری کا آپس میں جھگڑا ہوا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو اپنے کھیت کو پہلے پانی دیا اور پھر پانی اپنے بھائی انصاری کے لیے چھوڑ دیا. انصاری نے کہا کہ نہیں، پانی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چھوڑو، میرے کھیت کو بھی اپنے کھیت کو بھی. زبیر رضی اللہ نے کہا کہ نہیں پہلے میں اپنے سر کو پانی دوں گا اس کے بعد آپ نے لیں. جھگڑا ہوا, مقدمہ آپ کے پاس گیا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے انصاری بھائی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زمین کو ان کی زمین کو پانی ساتھ ساتھ دوں, آپ فرمائیے کیا کروں. آپ نے فرمایا کہ زبیر آپ پہلے اپنی کھیت کو پانی دیں اور پھر اپنے انصاری بھائی کے لیے پانی کو چھوڑ دیں تاکہ ان کا کھیت بھی سیراب ہو جائے. انصاری نے کہا کہ آپ نے اپنے پھوپھی زاد بھائی کی حمایت میں یہ فیصلہ کیا ہے. آپ نے فرمایا اے زبیر اپنے کھیت کو پانی دو, جب پانی منڈے تک آ جائے پھر اپنے بھائی کے لیے پانی چھوڑ دو. اب فیصلہ ٹھیک اور صحیح کیا گیا. پہلے فیصلے میں حضرت زبیر جو کہ آپ کے رشتے دار تھے ان کو دبایا, اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام لگایا گیا. میں کہتا ہوں نا جب مقدمہ چلتا ہے تو مقدمہ جس کے خلاف جاتا ہے نا تو وہ کوئی نہ کوئی شولہ چھوڑتا ہے, کوئی نہ کوئی فتنہ انگیزی کرے گا, کوئی نہ کوئی بات کرے گا, سوائے اس کے کہ اس کا دل سیدھا ہو, اس کا وہ مانتا ہو کہ نہیں بھائی انہوں نے جانے سے کام کیا ہے, بدنیتی سے کام نہیں کیا. اگر بدنیتی کا آپ کو علم ہو جائے اور اس کے شواہد موجود ہو تو جج پکڑ جائے گا, جج ہو امیر ہو کوئی بھی ہو. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فیصلے میں حضرت زبیر کو دبایا تھا اور حضرت زبیر اس سے عمل بھی کر رہے تھے کہ پہلے اپنی کھیت کو پانی دیتے تھے پھر چھوڑ دیا کرتے تھے. دوبارہ جب انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے اپنے پھوپھی زاد بھائی کی کیا نام وجہ سے فیصلے میں ایسا کیا ہے تو پھر آپ نے فرمایا کہ پہلے کھیت کو پانی دو, جب پانی مڑے پر آ جائے پھر چھوڑ دو. یہ اس طرح سے تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی فلا ربی کا لا یوم حتی یحکم کا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا حرجا مما قضیت وسلم تسلیما. یہ قرآن کی آیت اتنی فلا ربی کا, اے رسول آپ کے رب کی قسم لوگ ایماندار نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے, سنتوں سے ہی ہے نا, حدیث روح سے ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فلا ربی کا لا یوم حتی یحکم کا مقصد شجر بینہم, اے رسول آپ کے رب کی قسم لوگ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک جو آپ ان کے جھگڑوں میں جو فیصلہ کر دیں. ثم لا یجدوا حرجا مما قضیت, جو فیصلہ آپ نے دیا ہے دل میں برداؤ رغبت بلا چون چرا کے ماننا چاہیے ان کو, یعنی کہ کلو کال کرنے کے بعد مانے نہیں, برداؤ رغبت ماننا ہوگا, وسلم تسلیمہ اور سر تسلیم خم کرنا ہوگا. تو آپ کے فیصلے کو صحیح مانا اور آپ کے فیصلے کو صحیح مان کر وہ مومن رہا. تو بتائیے پھر جو آدمی آپ کا فیصلہ نہ مانے جبکہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, وما ینطق تو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, نبی تو وہ بات کرے تو وہی ہوتی ہے. زیادہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معصوم نبی, ان کی بات ماننا, ان کی پیروی کرنا, ان کے اوپر مر مٹنا, ان کی سنتوں کو زندہ کرنا, یہ خود اپنے منہ بولتا ثبوت ہے کہ اسلام میں سنتوں کا کس قدر مقام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جماعت المسلمین نے یہ بیڑا اٹھایا جب دیکھا کہ فرقوں کے اندر سنتوں کا استخفاف ہے, سنتوں کو ہلکا سمجھ کے ان کو تحقیر سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا جاتا ہے. سنت تو ہے فرض تو نہیں ہے, کیا کہتے تھے سنت تو ہے فرض تو نہیں ہے, بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنت کبھی چھوڑی نہیں, تو آپ کیسے کہتے ہیں سنت ہے فرض تو نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہیں ایسی کوئی سنت ہے, سنیں تو چار نمونہ سن لیں آپ, وہ بات نہیں میرے پاس. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جا احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرک رکعتین. کیا فرمایا؟ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آئے فلا یجلس, نہ بیٹھے ہرگز, حتی یرک رکعتین, یہاں تک کہ دو رکعت پڑھ لے. ان سب کو دیکھیے آپ, کسی کا یہ سنتی ہے, کسی کا یہ مستحب ہے, کسی نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے, دیکھ لے موقع دیکھ لے. ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تین رکعت کرے؟ کیا بتائیے آپ. اس نواز میں ایک الفاظ یاد آئے مجھے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یبنا اخی, اے میرے بھائی, جب میں تم سے اذا حدثتک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا فلا تضرب له الامثال, جب میں تم سے حدیث رسول بیان کروں تو پھر میرے سامنے مثال بیان سکتا ہوں ان کے لیے، مثال بیان کر کے سنت کو چھوڑ دو، مثال بیان کر کے تعبیر کر کے سنت کو نیچے دکھا دو، نہ ایسا نہیں کرنا، پھر چپ ہو جاؤ. یہ ہے شان مومن، یہ ہے شان مسلم. تو آپ سامنے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور اس حدیث کے بارے میں جو بتا رہا ہوں سنتوں کے بارے میں، اس کا مقام دیکھیں آپ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہ اس قسم بیان مت کرو، اس قسم کا تعویل بیان مت کرو، تعویل بیان کرو تو معاملہ خراب ہو جائے گا. تو کیا فرمایا؟ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو دو رکعت پڑھ کے بیٹھے، حتیٰ کہ جمعے کے دن ایک صحابی آئے اور آپ خطبہ دے رہے تھے، صحیح بخاری میں آپ خطبہ دے رہے تھے، وہ آ کے بیٹھ گئے، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا. آپ نے پوچھا اصل لیتا رکھتے ہیں کیا تمہیں دو رکعت پڑھی؟ مگر نہیں. اب ہمارا قوم کھڑے ہو جاؤ تو سلے رکھتے ہیں بھائی، ضرورت دو رکعت پڑھو، ہلکی پڑھنا. یعنی خطبہ کتنی اہم چیز ہے. اس خطبے کے درمیان آپ فرما رہے ہیں کہ اٹھ جاؤ اور دو رکعت پڑھو. ان فرقوں نے کسی نے اس کی فرض قرار نہیں کیا، فرض کہتے ہیں سننے سے کوئی بات نہیں ہے. اور سنیے، صحیح مسلم میں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھے ان کے سامنے. انہوں نے پوچھا عمر بن خطاب امیر المومنین، انہوں نے کہا عثمان یہ آپ کے آنے کا وقت ہے؟ دیکھا آپ نے، یعنی کہ امیر سوال کر سکتا ہے کتنے لوگ دیر سے آتے ہیں جمعے کے دن، کسی کا آدھا خطبہ جاتا ہے، کسی ادا نکل جاتی ہے، ان کا نام درج نہیں ہوتا، رجسٹر کے اندر فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عثمان یہ آپ کے آنے کا وقت ہے، اللہ جانتے عثمان ان کے بعد ہیں. انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین میں ایک کام میں مشغول تھا، جیسے میں نے اذان کی آواز سنی وضو کر کے میں آگے بیٹھ گیا ہوں، مطلب مجھے پتہ ہی چلا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کہ صرف وضو؟ آپ کو پتہ نہیں ہے امر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل یوم الجمعہ؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے جمعہ کے دن غسل کرنے کا، اور تم وضو کر کے آ گئے؟ یہ اتنی اہم باتوں کو بھی آج کے فرقے والے نہیں مانتے، ان سے عمل نہیں کراتے. کہتے ہیں غسل کرنا اچھا ہے، اگر نہ کیا تو کوئی بات نہیں ہے. اب بتائیے آپ، حالانکہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محترمین، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر فرض ہے. لیکن اس کو فرض کون مانتا ہے؟ اس کے لیے تعویلیں، اس کے لیے ہیرے بہانے، اس کے لیے ادھر جانا ادھر جانا، یہ تمام فرقے ہی کر رہے ہیں. بتائیے آپ، جماعت المسلمین یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کو اس کی اصلی شکل میں پیش کرتی ہے. اس کی شکل تو بگاڑتی نہیں ہے، اسلام تو ہے وہ شکل بگڑ گئی اس کی، وہ نام تو شریف ہی ہے مگر شکل بگاڑ گئی اس شریف کی، کوئی پہچانتا نہیں ہے. جیسے فرمایا صحیح مسلم کے حوالے سے بدا اسلام غریبا، اسلام اجنبی تھا سید و کما بدا غریب، دوبارہ پھر وہ اپنی اسی شکل پر آ جائے گا تو لوگ اسلام کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، یہ اسلام کی اسلام ہے ہی نہیں. تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ جماعت المسلمین جو ہے وہ دین اسلام کو اس کی اسی شکل میں پیش کرتی ہے جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا تھا، نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے کسی قسم کی ہیرا پھیری نہیں کرتے، کسی قسم کی تعویل نہیں کرتے. تو آپ یہ دو مثال آپ نے دیکھی مزید اس کے لیے آپ پڑھیں مذاہب خمسہ اور اسلام. جب آپ پڑھیں مذاہب خمسہ اسلام تو اس میں آپ کو بڑے بڑے جغرافی پہلوانوں کی دکھائی دیں گے کہ وہ کس طرح پانی میں ہے اور کتنا عمل کرتے ہیں سنتوں پر. نماز کوسوف کون پڑھتا ہے؟ چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز، دیکھتے ہیں آپ کو گرہن لگا ہوتا ہے، سب لوگ کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، کون ہوتا ہے؟ نہیں، جماعت المسلمین کو تمام لوگوں کو حکم ہے کہ جب گرہن کی نماز ہو یا چاند گرہن کی نماز ہو ان کو ہر حال میں آ کے نماز پڑھنی ہے، کہ وہ سنت ہے جو آپ نے کبھی چھوڑی نہیں ہے. ہاں اگر چھوڑ دیو ٹھیک ہے، عید کی نماز فرض کفایا. تو یہ فرقوں کا حال ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو نیچے دکھایا گیا، ان کی تحقیر کی گئی، ان کا استفاق کر کے ان کو بالکل ملیا بیٹ کر دیا گیا. اب جب جماعت المسلمین اس کو اصل شکل میں پیش کرتی ہے تو سب کے دلوں کے آلے چلتے ہیں. الحمدللہ جماعت المسلمین ترقی کر رہی ہے، ترقی کرے گی بے شک، ہماری ترقی سست ہے مگر تعمیری ہے، اچھی ہے. لوگ چھان پھٹک کر آتے ہیں، خوب معلومات کرنے کے بعد آ کر وہ بیعت کرتے ہیں امیر کے حق پر، اچھی بات ہے. ہمیں بھیڑ جمع نہیں کرنی، نہیں لوگ ٹھوس ہوں اور ان کے باعمل ہوں اور عمل کے لیے عمل کے لیے مرے، سنتوں پر عمل مٹتے ہوں تو پھر دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں جماعت پہنچے گی. اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے جماعت کو ترقی دینا. میں اس کا ترجمہ کر کے درس ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اس کی قسط پھر سنیں گے آپ, اس پہ آپ مزیدار حدیث اور آیات ربانیوں سنیں گے. تو آیت تھی قرآن مجید کی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یہ ہے آپ کے لیے ایگزامپل. اس کے مطابق بن کے جانا ہے, اس کے مطابق بنیں گے ان کے تو آپ وہاں پر قبول ہو جائیں گے, اس کے خلاف کریں گے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا آپ کا. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, اس شخص کے لیے تو جو اللہ تعالیٰ کو امید لگائے ہوئے ہیں, اور اس شخص کے لیے جو یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے, وہ ذکر اللہ کثیرا, اور ان کے لیے بھی جو اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرتے ہیں. وہ سوچ لیں کہ قرآن حدیث کے اندر تسبیح صرف 100 دفعہ کی ہے, زیادہ زیادہ. اگر آپ ہزارے اور لاکھے پڑھتے ہیں ذکر اللہ کثیرا کے خلاف, سنت میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث ہے, آپ نے حکم دیا کہ سیدھے ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھو, یا آپ کو بروز قیامت دوائی دیں گے کہ ہاں اس طرح پڑھتے تھے. دانوں پر ہی پڑھے آپ, اور 100 دفعہ تسبیح ہے, اس سے زیادہ شمار کرنے کی بات نہیں ہے. پھر آپ جتنے چاہے پڑھ لیں, بے شمار پڑھ لیں, لیکن گنیں گے اور آپ 500, 1000, 2000, 5000, ایسی کوئی تسبیح آپ کو صحیح حدیث بنیں ملے گی. تو وذکر اللہ کثیرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے لیے بھی نمونہ ہے جو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کثرت سے کرنے کے متمنی ہیں.